سید الاولین والآخرین، سیدنا و حبیبنا، نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، کلہ من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم، مولا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج الحمدللہ رمضان شریف کی دوسری تراوی اور پہلا روزہ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اہل ایمان کی جانب میں سے بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا، اللہ رب العالمین تمام صائمین کے روزوں کو قبول فرمائے، تمام ذاکرین کے ذکر کو قبول فرمائے، اور تمام عبادات و صدقات و تلاوت و خیر کام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا رمضان شریف کی اس بابرکت ساعتوں کے صدقے تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ حسب سابق ہر سال تراوی کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تعلیم اور اس سے بنیادی ہدایت کو حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی تعلیم کا مہینہ ہے، قرآن و سنت کو جاننے کا مہینہ ہے، دین کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مختصر سی نشست رکھی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے ذخیرہ مطالعہ میں قرآن سے محبت، دین سے محبت، اللہ سے محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کو جس قدر زندہ، تازہ، بیدار اور اپنی طبیعتوں کے اندر اس شوق کو روشن کر سکیں، اس سے حصہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے دیگر اور اذکار کے ساتھ ساتھ یہ جدوجہد کی جاتی ہے۔ آج سورہ فاتحہ شریف کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی۔ سورہ فاتحہ یہ بڑی مبارک اور حقائق اور معنی کے اعتبار سے ایک سمندر رکھنے والی سورت ہے۔ اس سورت کا سب سے بڑا اعزاز تو یہی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی سب سے مضبوط اور سب سے طویل کلام اور سب سے بڑی کتاب کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے، سورہ فاتحہ۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم، فرقان حمید کے جو حقائق اور جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے کلام میں جو ہدایات اور معنی عطا فرمائی ہے، وہ جو 30 پاروں میں اس کے علاوہ جو موجود ہے، وہ تمام کے تمام سورہ فاتحہ کی تقریباً ان 7 آیتوں کے اندر جمع کر دی گئی ہے۔ میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ اس پر چند باتیں ہم شوق قرآن کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے کلام اور اس پیغام سے اپنی طبیعتوں کو تازہ کرنے کے لیے چند باتیں جانیں۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اظہار اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ اس چیز کے نام متعدد ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چیز اتنی با کمال ہوتی ہے اور اتنی با عظمت ہوتی ہے کہ اس کو ایک نام سے یاد کرنے کے بجائے کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک شے کے کئی نام ہونا، یہ اس کے معنی، اس کی مفہوم، اس کی قدر، اس کی عزت کے پھیلاؤ اور اس کی بڑائی کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ شریف کے ایک نہیں، متعدد نام ہیں۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورہ مبارکہ کو جس نام سے ذکر کیا گیا، تو ایک طالب علم جو قرآن سے علم لینا چاہتا ہے، قرآن سے سمجھ لینا چاہتا ہے اور دین کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، وہ چند ناموں کے سامنے آنے سے اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی کہ سورہ فاتحہ خود اپنی جگہ پر کتنی بنیادی بلکہ پورے قرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ مبارکہ کے چند نام احادیث میں اور قرآن کریم میں ملتے ہیں، جیسے الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، السبع مثانی، الشفاء، یہ بڑے بڑے، اس کے علاوہ اس کے 100 سے زیادہ نام ہیں، لیکن یہ جو نام ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ ناموں کا زیادہ ہونا اس کی حقیقت، اس کی کمال، اس کے علم کی وسعت اور فسعت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات صرف میں آہستہ آہستہ چند ناموں کو ہلکے انداز میں، یعنی ہلکے انداز سے مراد سادے انداز میں، اس کو میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اس کا پہلا نام ہے الفاتحہ، اس کا معنی علماء نے لکھا کہ رحمت و حکمت کے خزانے کو کھولنے والی، فاتحہ بمانا کھولنے والی، یعنی اس کا نام فاتحہ رکھا اس لیے دیا گیا کہ اللہ کی رحمت اور دین کی جو حکمت اور دانائی ہے، ہمارا جو رب سے رشتہ ہے اس کی جو بنیادی سمجھ ہے، اور رب کا مزاج ہمارے واسطے کیا ہے اس کی جو بنیادی سمجھ ہے، اس بنیادی رحمت اور حکمت کو کھولنے والی اور اس خزانے کو ظاہر کرنے والی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر اس کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے اندر موجود ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی اس کی جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ شریف کو نہ پڑھے، اس لیے جماعت کے ساتھ تو امام پڑھ لیتا ہے تو وہ ادائی ہو جاتی ہے، ورنہ تنہا ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کبھی آپ فرض تنہا پڑھیں تو ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں نماز اس کی نہیں ہوتی، یعنی مکمل نہیں ہوتی، الا بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ اس کا ایک نام خود زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب کا معنی ہے قرآن کریم کے سربستہ رازوں کی کلی، ایک معنی ذکر کی، یعنی قرآن کریم کے اندر پوشیدہ جو راز ہے وہ اس کی ایک کنجی ہے، یعنی وہ راز آگے جو معنی کے ہے وہ یہاں سے کھلتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پر چلیں گے تو میں کہتا ہوں 30 دن صرف ہم اس کی تفسیر مکمل نہیں کر سکتے، یعنی کتنے معنی اور مفاہیم اس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کی جو باقی پارے ہیں وہ اسی کی آیت کی تشریح بیان کر رہے ہیں، قرآن کی جو باقی آیات ہیں وہ اسی کی تفصیل، اسی کی توضیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایک نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا، اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے بھی سورہ فاتحہ شریف کا ایک نام آیا، ام القرآن، یہ کتنا بڑا نام ہے، یعنی قرآن کی تعلیم کا سرچشمہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرچشمہ، یعنی چشمہ جہاں سے چیز جاری ہوتی ہے، معدن، کان، مائنز، جہاں سے وہ چیز نکلتی ہے، تو اس کو ام القرآن کہا گیا ہے اس سورہ مبارکہ کو۔ تو ام القرآن سے مراد کہ قرآن کریم کی تعلیم کا معدن، یعنی اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کی طرف رجوع کرے۔ تلاوت بھی مختصر ہے اور آیات بھی مختصر اور 7 کے قریب آیات پر ہی مشتمل ہے، تو یہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کے تمام مضامین کا مخزن، معدن اور اس کا سرچشمہ ہے۔ ایک نام اس کا ذکر کیا گیا، السبع مثانی، اس پر انشاءاللہ میں چند نام ذکر کر رہا ہوں آج کیونکہ پہلا درس ہے، آنے والے درسوں کے اندر جہاں جہاں اس کی تفصیلات آئے گی تو پھر اس معنی کے، اس ناموں کے اور معنی اور مفاہیم جو ہے وہ بھی ذکر کیے جائیں گے۔ ایک معنی ہے السبع مثانی، بار بار دہرائی جانے والی، یہ 7 آیتیں، یعنی السبع مثانی، سبع معنی 7، مثانی بار بار پڑھی جانے والی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تلاوت بار بار ہوتی ہے، نمازوں کے اندر ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کا ایک معنی، ایک یہ بھی ذکر کیا گیا نام، الشفاء، یعنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے، یہ بذات خود ظاہر اور باطن کے امراض کے لیے شفا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چند صحابہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک قبیلے کے قریب سے ان کا گزرنا ہوا، اس کا مراد و مفہوم یہ ہے، تو جو قبیلے کا والی تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اب یہ کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو سانپ ڈس لے تو اس کا کوئی علاج یا دم جانتا ہو؟ ایک صحابی کھڑے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دم ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھا اور سانپ کا جو زہر تھا وہ نکل گیا، لیکن پڑھنے سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ میں دم تو کر دوں گا اور یہ تمہارا جو، یعنی تمہارے قبیلے کا یہ جو امیر ہے، سردار ہے، ٹھیک ہی ہو جائے گا، لیکن میں اس کا کچھ عوض لوں گا۔ انہوں نے کہا جی کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی 100 بکریاں میں لوں گا، 100 بکریاں آپ مجھے دے دیجیے گا تو میں دم کروں گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہمارے مالک کی جان بچ جائے، ہمارے امیر کی 100 بکریاں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے، 100 بکریاں آپ لے لیں۔ اور تو انہوں نے جا کر دم کیا، دم کرنے کے بعد 100 بکریاں حوالے کی، لوٹ کر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا قصہ سنایا تو حضور بہت مسکرائے، مسکرا کر حضور نے فرمایا میرا بھی تو حصہ دو، میں نے تو سکھایا تھا تمہیں۔ تو اس واقعے میں ایک بڑا محبوب واقعہ بھی ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یہ سورۃ الشفا بھی ہے. اور آج نہیں قدیماً ہمارے علماء مشاہد پیران نظام تمام سلاسل کے بزرگ لا علاج مرضوں کے لیے جس سورت کا انتخاب کرتے ہیں وہ آیت شفا کے ساتھ ساتھ، یعنی قرآن کریم میں جو آیات شفا متعدد ہیں ان کے ساتھ ساتھ خصوصاً ان تمام آیات شفا کی کلید اور کنجی اور بند راہ کو کھولنے والی اگر کوئی سورت ہے تو سورۃ الفاتحہ. اب بھی ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ جناب کوئی مریض بیمار ہے اس کو سورۃ فاتحہ شریف پڑھا جاتا ہے، کوئی لا علاج مریض ہے اس کے لیے سورۃ فاتحہ شریف پڑھا جاتا ہے. تو یہ ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے. تو بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی لگ جاتی ہے، غلط فہمی اس حوالے سے کہ وہ آدھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن تو قرآن خانی کے لیے نہیں آیا، دم کے لیے نہیں آیا، تعویذ کے لیے نہیں آیا، تدبر کے لیے آیا. تو میں نے کہا تدبر کے لیے بھی آیا، شفا کے لیے بھی آیا، تدبر کے لیے بھی آیا، تلاوت کے لیے بھی آیا. لیکن ایک چیز کو رکھ کر دوسری چیز کا انکار کرنا، دراصل اس کے بارے میں تو روایات موجود ہیں، اس کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات موجود ہیں، سرکار کے ارشادات موجود ہیں. اگر ایک چیز کو لے کر اگر آپ اپنا کبر اور تکبر بیان کرنا چاہیں، اپنی علمی اور زور اور فخر کا کر اور فرق کو بیان کرنا چاہیں، تو یہاں تو حضور کی احادیث کا انکار لازم آتا ہے. کہ یہ قرآن، میں نے کہا یقیناً قرآن کا اصل مفہوم تدبر ہی غور و فکر ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم گلی میں گھومنے والے ہر شخص کو قرآن دے دیں اور کہیں جائیں آپ اپنے گھر میں اور جا کر اس سے تدبر کرتے رہیں اور غور کرتے رہیں. اس سے تو گمراہی پھیلے گی، اس سے گمراہی پھیلے گی. ہاں جس نے وہ علم حاصل کر لیا، جس کو قدر و قیمت آ گئی، قرآن کو سمجھنے کا جو مزاج ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، ان تمام قوانین کے ساتھ اگر وہ اس کو احتیاط سے پڑھے تو بالکل اس کو اجازت ہے. اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ ترجمے کی طرف آئے، صحیح العقیدہ لوگوں کی، صحیح العقیدہ کی تفسیر کی طرف آئے. کیونکہ اگر وہ براہ راست اس کا علم اتنا نہیں کہ وہ قرآن کے الفاظ کو سمجھ کر گویا کہ لے سکے، نہیں جی ہمیں تو گرامر آتی ہے اور ہمیں عربی زبان بھی آتی ہے، ہم نے اہل عرب میں بڑا وقت گزارا ہے. تو میں نے کہا جی قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی آنا کافی نہیں ہے اور نہ گرامر کافی ہے. میں بھی کچھ دن پہلے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے وہ آیت میں پڑھ گیا جو قرآن کریم میں آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک، یہ روزے کا بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی آپ کو بھی چاہیے کہ فراغت میں آپ قرآن شریف کھول کے یہ چار یا پانچ آیتوں کا مطالعہ کریں. تو قرآن روزے سے متعلق کیا کہتا ہے، کن کو روزہ رکھنا ہے، کن کو روزہ نہیں رکھنا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، روزہ کتنا ہے. تو یہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ چار یا پانچ آیت بنتی ہے. اس میں ایک آیت جو موجود ہے کہ روزہ شروع کب ہوتا ہے، بند کب ہوتا ہے، روزہ شروع کب ہوتا ہے اور جو ہے وہ روزہ بند کب ہوتا ہے. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ روزے کا تعلق اذانوں سے نہیں ہے، نہ بند کرنے کا تعلق اذان سے ہے اور نہ کھولنے کا تعلق اذان سے، اس کا تعلق ہے وقت سے. اور وقت کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ خیت الاسود کے اوپر خیت الابیض جب تک غالب نہ آ جائے، یعنی کالی ڈور کے اوپر سفید ڈور کا رنگ ظاہر نہ ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں قرآن نے رات کے لیے خیت الابیض کا لفظ استعمال کیا ہے تشبیہ کے طور پر، یعنی رات کو کہا ہے کالا دھاگا. خیت عربی زبان میں کہتے ہیں دھاگے کو اور ابیض کہتے ہیں سفید کو، خیت کہتے ہیں دھاگے کو، اسود کہتے ہیں کالے کو. اب دیکھیں قرآن کریم لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کالی ڈور کے اوپر، کالے دھاگے کے اوپر جب تک سفید ڈور غالب نہ آ جائے. تو خیت کہتے ہیں دھاگے کو، اسود کہتے ہیں کالے کو. اب باقاعدہ سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، بخاری شریف میں موجود ہیں، جب انہوں نے آیت سنی تو وہ گھر گئے، نہ ان کو گرامر کی ضرورت تھی کیونکہ خود اہل عرب تھے، اہل زبان تھے. اب میں اگر کوئی اردو میں بات کروں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ جا کے مرزا غالب کا اشعار اٹھا کر اس کو ٹٹو لیں، نہیں، آپ اہل زبان ہیں، ڈائریکٹ کسی اشعار، کسی لغت، کسی گرامر کے بغیر آپ اہل زبان ہیں، آپ میری باتوں کو سمجھ لیں. الا یہ کہ کوئی اس میں باریکی ایسی آ جائے کہ جو لفظ بڑا بھاری ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کوئی گرامر یا ڈکشنری دیکھنی پڑے. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کالا دھاگا اس کے لیے کون سی اسم، لیکن آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید صرف زبان یا لہجے سے اگر سمجھ میں آ جاتا اور رسول اور احادیث اور اجماع کی ضرورت نہ ہوتی تو اب آپ دیکھیے ایک صحابی باقاعدہ بخاری شریف موجود ہے، وہ گھر گئے اور انہوں نے اپنے گھر کے تکیے کے اوپر ایک کالا دھاگا رکھا سیدھا کر کے اور ایک سفید دھاگا رکھا سیدھا کر کے، ساری رات بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہے. جب اٹھ کر آئے تو سرکار سے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ لگے حضور ہوا یہ کہ میں جب گھر پہنچا اور میں نے آیت پڑھی کہ اس وقت تک ہم نے کھانا پینا ہے جب تک کہ کالی ڈور کے اوپر سفید ڈوری کا رنگ غالب نہ آ جائے. تو میں تو دونوں دھاگوں کی ڈوروں کو اپنے تکیے پر رکھ کر بیٹھا تھا، وہ تو تس سے مس بھی نہیں ہوئی اور نہ رنگ ادھر گیا نہ رنگ ادھر آیا. تو حضور بہت مسکرائے،
اب آپ دیکھیں وہ اہل زبان ہیں، ان کو نہ گرامر کی ضرورت ہے نہ کسی عربی انسٹیٹیوٹ میں جانے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، وہ تو اہل زبان ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا اس سے مراد یہ نہیں، اس خیط اسود سے مراد اللہ رات کو ذکر کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس قرآن کا لفظ وہ صحیح پڑھ گئے، ترجمہ بھی صحیح کر گئے، لیکن مراد نہیں سمجھ میں آ رہی. یعنی اب آپ دیکھیں قرآن صحیح پڑھ گئے، خیط الابیض سفید دھاگا، خیط الاسود کالا دھاگا، یعنی املا بھی غلط نہیں ہے، ناظرہ بھی غلط، پڑھ بھی صحیح گئے، مانا بھی صحیح سمجھ گیا کہ خیط الابیض سفید دھاگے کو ہی کہتے ہیں، خیط الاسود کالے دھاگے کو. تو ترجمہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترجمہ بہت اچھا کرتے ہیں، میں نے کہا ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کی مراد کو نہ سمجھ لیا جائے اور معنی کو. آج اگر میڈیکل کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے اور آپ نے انگلش کے اندر پی ایچ ڈی کی ہو تو آپ بڑی بہترین انداز میں اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ترجمے کو بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسے امپلیمنٹ آپ نہیں جان سکتے، اس کے اطلاق کو آپ نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن اتنی عام کتاب ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ تو یہ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سے روک رہے ہیں. وہ خدا کے بندے ہم قرآن سے نہیں روک رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے قرآن سمجھ لیا ہے، جو تفسیریں لکھ دی ہیں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. آپ براہ راست اس میں تباہ آزمائی کرنے کی بجائے جو چیزیں متحقق ہو گئی اور جو چیزیں مسلمات آ گئی کسی مستند عالم دین، صحیح العقیدہ کی تفسیر موجود ہے، جس طرح کنز الایمان شریف کے اوپر اسد الفاضل کا حاشیہ موجود، انتہائی مستند تفسیر ہے. یعنی انتہائی مشکل تفسیر کے ایک عام آدمی کاروبار بھی کرتا ہو، سودا بھی بیچتا ہو، پانچ منٹ کے وہ اتنا جان سکتا ہے جتنا مدرسے کا ایک فاضل عالم جان لیتا ہے. اب کبھی کنز الایمان شریف کا ترجمہ پڑھ کے اوپر سورہ فاضل کا حاشیہ پڑھیں تو وہ میں باقاعدہ ہماری بھی تفاسیر دیکھتے ہیں کہ جو باتیں چھ چھ سات سات صفحات پر متقدمین مفسرین لکھتے ہیں، سید الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کو اللہ نے جدت فکر اور سمجھ اور دانائی ایسی فرمائی کہ انہی چھ سے سات سات صفوں کا خلاصہ وہ دو چار لائنوں میں لکھ دیتے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید شفا ہے، یعنی قرآن تدبر کے لیے بھی ہے، غور و فکر کے لیے بھی ہے، شفا. اس پر ایک میں ایک علمی لطیفہ آپ کو سناؤں. لوگ کہتے ہیں جی ترجمے سے قرآن پاک سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ پہلا درس ہے تو میں تھوڑی اس میں، تو یہ بات ہم نے بھی لکھی ہے، مولانا شفیع تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی کہ جناب ایک بوڑھے بابا تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا قولوا انظرنا، ان سے کہا جاتا قولوا انظرنا نہیں، پہلے ہے لا تقولوا راعنا، آگے ہے پھر کہنے کا، دیکھو آپ ترجمہ کرو کیا ہے، میں صحیح چھوڑ دیتا ہوں یہ الفاظ. انہوں نے کہا جی آپ تو آدھے الفاظ چھوڑ کے آپ آگے سے پڑھ رہے ہیں، درمیان سے اپنے الفاظ چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا آپ ترجمہ پڑھو. کہا ترجمہ پڑھے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہنا. تو کہا اس لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب غور کرو، یعنی وہ بابا جی جو ہے وہ آدھا کلمہ پڑھتے ہی نہیں تھے. ان سے کہا بھائی آدھی آیت آپ پڑھنا چھوڑ دے. تو کہا قرآن خود تو کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھو. تو اس سے کہا گیا کہ بھائی نہ پڑھنے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ اس کی تلاوت نہ کرو، بلکہ یہ خاص واقعے کے ساتھ ہے کہ جو لوگ حضور کو راعنا کہہ کر خطاب کرتے تھے ان کو روکا گیا. تو دیکھیں دیکھیں ترجمہ تو صحیح کر رہا ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا راعنا نہ کہنا، تو راعنا نہ کہنا تو اس نے کہتا میں راعنا کا درد، یہ راعنا کا جو لفظ میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور غلط تو تم کر رہے ہو. باقاعدہ جناب جس ترجمے پر ناز کرے تو ڈر گیا، اس نے کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، میں بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے جب قرآن کہہ رہا ہے راعنا نہیں کہنا تو آپ مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہیں. تو یہ ساری خلق مبس اور یہ جو ہے کہ وہ ذہن کا وبال آتا جب ہے کہ جب بندہ اجماع کو چھوڑتا ہے، امت کے تسلسل کو چھوڑتا ہے اور متکبر بنتا ہے. مادت کے ساتھ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اندھوں میں کانا راجا، یہ بڑی نیچے اتر کے میں ایک بڑی عجیب سی بات کر گیا لیکن اس کو محسوس مت فرمائے، یعنی ایک عجیب سی بات کہ میں آپ سے علمی طور پر کیوں نہ بڑھ جاؤں، تو آپ اگر سب ایک کام کر رہے ہیں تو پھر میں بھی کروں، تو پھر اس میں میری کیا اکویلی، تو اس میں کیا، تو میں کچھ الگ سے کر کے آپ کو بتاؤں. تو الگ سے بس یہ کہ جناب رمضان شریف میں شوق چل جاتا ہے اور پھر وہ ٹھیے پر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کھل جاؤ، میں مولانا کیا درس بتائیں گے آپ کو. جی مولانا نے بھی کوئی دعوت نہیں دی، نہ دعویٰ کیا ہے کہ میں سب سارا قرآن جانتا ہوں، لیکن جنہوں نے سارا قرآن جانا ہے انہیں کے پاس چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور پھر آخری بات یہ کہ جس آیت کو آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آیت آج 2018 میں تو نہیں اتری، وہ آیت تو 1400 سال پہلے اتری ہے. کہنے کہ جی ہاں وہ تو پہلے اتری ہے. تو ہم نے کہا آج آپ کسی تھیے پر بیٹھ کر اس کو سمجھا رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس کو سمجھا ہے؟ اگر کسی نے نہیں سمجھا تو اتنی امت جنت میں نہیں گئی تو گئی کہاں؟ تو کہنے کہ جی سمجھا تو ہے. تو میں نے کہا پھر آؤ، پھر آپ نہ سمجھاؤ، انہیں سے سمجھ لیتے ہیں جنہوں نے پہلے سمجھا تھا. ایک اچھا فارمولا ہے تاکہ اختلاف اور افتراق اور فرقہ واری سے بچا جائے اور راہ اپنی سیدھی رکھی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ شریف کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باقاعدہ پوری ایک آیت ہے، لیکن یہ کسی قرآن کسی آیت کی ابتدا کا جز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ نمل کے اندر جہاں قرآن کریم فرقان حمید نے بسم اللہ شریف کو ذکر کیا وہ پوری ایک آیت کا ایک حصہ ہے، لیکن بسم اللہ شریف ایک آیت ہے لیکن یہ کسی سورت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے کہ کسی سورت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جوڑ کر بیان کریں یا اس کو باقاعدہ جوڑ کر ذکر کیا گیا، نہیں. ہاں یہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے ابتدا کے طور پر احناف کے دلائل اس قسم جگہ پر ہے کہ بسم اللہ شریف کو پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت زیادہ وضاحت کیا اور ہمارے اسلامی معاشرے کے آداب میں کہ باپ بیٹے کو کیا سمجھائے، بچوں کو کیا سمجھائے، استاد شاگرد کو کیا سمجھائے، مرشد اپنے مرید کو کیا سمجھائے، تو وہ اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی ذہنیت اسلامی سوسائٹی کے اندر بسم اللہ شریف کا بہت بڑا ایک دخل ہے اور اس کی بہت بڑی خدمت اور ہر وقت اس کو آگے رکھا گیا ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم دروازہ بند کرنا چاہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، دروازہ کھولنا چاہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. فرمایا کہ جب تم اپنے چراغ کو بجانا چاہو یعنی سوئچ آف کرنا چاہو، آج کل تو یہ طریقہ ہے سوئچ آف کرنا چاہو تو فرمایا اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اس کو آن کرنا چاہو چراغ کو روشن کرنا چاہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یہاں تک کہ تم مشکیزے سے پانی پی کر اس کا منہ بند کرنا چاہو. ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ سمجھ جائیں کہ فریج کا دروازہ بند کرنا یا پانی کی بوتل کا ڈھکن بند کرنا، تو فرمایا اس وقت بھی تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پڑھو، یعنی یہ باقاعدہ طور پر بسم اللہ شریف کی بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ہر چھوٹی بات ہو یا بڑی بات اس کے اندر آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہر کام تم بسم اللہ شریف سے کرو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہو گے، تو تمہاری عادت پڑ جائے گی کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، تو خود تمہاری طبیعت یہ بن جائے گی کہ جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا تم خود اس سے رکنا شروع ہو جاؤ. تو یہ اسلامی معاشرے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تربیت کے اعتبار سے ایک بہت بڑا دخل ہے جس پر ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو لکھا. امام قرطبی نے بڑی صحیح سند کے ساتھ ایک بات نقل کی کہ سرکار کے صحابی عثمان بن عاص، یہ بڑے کم عمر صحابی تھے، ان کا ایک بات واقعہ تو میں اس حوالے سے بھی ذکر کر دوں، بسم اللہ شریف کے حوالے سے بات ذکر کرتا ہوں تاکہ ان کا تعارف آ جائے. عثمان نامی کئی صحابی گزرے ہیں، سب سے بڑے تو خلیفہ صوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ہے، یہ ہے عثمان بن عاص، یہ قبیلے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اپنے قبیلے میں سب سے چھوٹی عمر کے تھے لیکن قرآن پڑھنے کا ان کو بڑا شوق تھا، اور جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن کا درس دیں یا قرآن کی تعلیم دیں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ جاتے. جب ان کا قافلہ لوٹنے لگا تو یہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کا امیر آپ کو بنایا، اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی عمر زیادہ نہیں، فرمائیے قرآن کو جانتا ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، تو یہ قرآن کی حرمت اور علم کے حوالے سے حضرت عثمان بن عاص یہ ایک دفعہ حضور کے پاس آئے تھے اور سرکار علیہ السلام کے پاس بیٹھے تو بظاہر بوجھا بوجھا سا چہرہ تھا. سرکار نے فرمایا کیوں بوجھا سا چہرہ ہے، کیا وجہ؟ کہنے کا حضور میں ایک دو تین گھنٹے آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، بڑے دلچسپی کے ساتھ باتوں کو یاد کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ جب یہاں سے میں رخصت ہوتا ہوں تو ایک لفظ بھی مجھے یاد نہیں اور سارا میرا سینے سے نکل جاتا ہے. سرکار نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ. جب وہ قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں سب سے پہلی بات میرے دوستوں بزرگوں بچوں اس بات کو سمجھیں کہ ہم حضور کو سمجھ رہے ہیں صحابہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے، اور صحابہ نے حضور کو سمجھا، تو یہ دیکھیں آج ہم حضور کو کیسے سمجھ رہے ہیں اور صحابہ نے حضور کو کیسے سمجھا. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات آ جائے نہیں نہیں یہ تو نبوت میں داخل ہی نہیں، یہ تو نبی کا کام ہی نہیں، آپ کا کام نبی سے کیوں کر رہے ہیں، یہ سوال آپ نبی سے کیوں کر رہے ہیں، یہ بات آپ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جن واسطوں سے نبیوں کو جانتے ہیں یا حضور کو جانتے ہیں تو واسطہ ہی صحابہ کا ہے، تو صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ اکرام اپنے ذہن میں اپنے مزاج میں حضور کو کس طرح لے رہے ہیں، کس طرح پا رہے ہیں، اور کن کن کاموں کی التجائیں حضور کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضور میں آپ سے قرآن سن کے جاتا ہوں اور آگے جاتا ہوں تو سب بھول جاتا ہوں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر کسی ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں کیونکہ میرا یہ کام نہیں، میں نبی ہوں، میں آپ کو نماز پڑھا سکتا ہوں، آپ کو میں وضو کے مسائل سکھا سکتا ہوں، آپ کو میں قرآن سکھا سکتا ہوں، آپ کو میں دین کی بات بتا سکتا ہوں، یہ میڈیکل ایشو ہے، یہ میرا ایشو ہے نہیں حضور، نہیں. آج یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو دین کا ایشو نہیں، یہ تو دنیاوی باتیں ہیں. تو میں نے کہا دین دنیا میں آپ کیسے فرق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی دنیا بھی اگر اللہ کے لیے استعمال کی جائے تو وہ بھی دین ہو جاتا ہے، اور دین کو اگر دنیا کے لیے لیا جائے تو وہ بھی دنیا ہو جاتا ہے. یعنی ایک نماز جس میں بندہ دکھا، اب دین کی مثال، عبادت کی مثال نماز سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ غور کیجئے، نماز اگر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے پڑھے تو وہ دین نہیں، وہ تو دنیا ہو گیا۔ لیکن کاروبار آپ اپنے دکان کے ٹھیے پر بیٹھ کر رہے ہیں لیکن صحیح تول رہے ہیں، صحیح دے رہے ہیں اور صحیح حساب کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ گلے پر بیٹھ رہے ہیں لیکن آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو جس کو یہ چیز ہے اصل، انما الاعمال بالنیات، آپ اپنی نیت، اپنی ترجیحات، اپنی توجہات، اپنے شوق، اپنے جذبے اگر اللہ کی طرف کر رہے ہیں تو وہ ظاہری کام، یعنی راستے سے اگر آپ نے پتھر بھی ہٹا دیا تو وہ عبادت ہے۔ لیکن نماز میں بھی اگر اللہ، نماز وہ خالصتاً عبادت ہے اور اللہ کی رضا کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی مثال ہے، لیکن اس میں بھی اگر بندہ اللہ کی رضا کو ملحوظ نہ رکھے، لوگوں کو دکھانا ملحوظ رکھے، تو پھر یہ بھی نماز نہیں ہے بلکہ یہ گویا کہ دنیا ہے۔ مثلاً دیکھیں، ابھی اعتکاف شروع ہو جائے گا اور باقاعدہ طور پر پردے لگا دیے جائیں گے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا۔ سرکار نے مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ ٹاٹ کے بورے ٹنگا دیے، جو زمانے کا طریقہ تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کے اندر بظاہر پردہ بھی ڈلوایا، اس لیے اعتکاف کے اندر یہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ پردہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ پردہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ میرا ذہن زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رکھو۔ لیکن پردہ ہو اور اندر ہاتھ میں موبائل ہو، پردہ لگا دیا جائے لیکن اندر وہ حرکات کی جائے جو ہم پہلے بازاروں میں کرتے تھے، تو پھر یہ بندہ تو اعتکاف میں نہیں ہے، اس کا پردہ کیا ہے؟ لیکن ایک بندہ جو دکان پر چیزیں بیچ رہا ہے لیکن اس کے سامنے اللہ کی ذات ہے اور وہ امانت داری سے پیش کر رہا ہے، تو یہ بندہ اعتکاف میں نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھا ہے، اور وہ بندہ اعتکاف میں ہے جو دکان کے اندر بیٹھا ہے۔ اس لیے کہ مین چیز ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کا مراقبہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور بندہ وہ دیکھو، وہ تو زبردست اعتکاف میں ہے کہ بیچ بازار، اب بازار تو کہتے ہی ہنگامے اور شور کو ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا مچھلی بازار آپ نے بنا دیا، یعنی شور شرابہ، ہر بندہ اپنی بولی وہاں پر بول رہا ہوتا ہے، کوئی تمیز اور کوئی لحاظ نہیں، لیکن اتنے بڑے مجمع میں اسے خدا آیا ہے، تو اس سے بڑا اعتکاف کیا ہوگا؟ اور یہاں مسجد کے اندر پردہ لگا کر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہماری ایکٹیویٹیز اگر دوسری ہو تو پھر حال کیا ہوگا؟ میں ایک بات ضمناً کر رہا ہوں، کیونکہ اعتکاف ہوتا ہے، تو یہ اب آپ کی خدمت میں بات کر گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کس طریقے سے، کس طریقے سے، کس مزاج سے حضور کو جانا۔ اب آپ دیکھیے، وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور حضور کے پاس آ کر کہتے ہیں حضور میں بھول جاتا ہوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے، بھائی میں تو تمہارے ظاہر کا نبی ہوں، میں تو قرآن دوں گا، تمہارے ظاہر کو ستھرا کروں گا، نہ، یہ جو بات کی جاتی ہے یا تو بغض نبی میں کی جاتی ہے یا انہوں نے ابھی تک وہ نظریہ پڑھا ہی نہیں ہے جو عقیدہ رسالت کے لیے، عقیدہ توحید کے ساتھ لازم قرار پاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور میں بھول جاتا ہوں، حضور نے یہ نہیں کہا کہ جا کے بادام کھا لیجیے، جا کے آپ جناب جو ہے کہ فلانا کشتہ کھا لیجیے تو آپ کا حافظہ صحیح ہو جائے گا۔ فرمایا میرے قریب آؤ، قریب لایا گیا، سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر سرکار نے ایک نام لیا کہ ایک خنزب اس کے سینے سے نکل جاتا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ شیطان کی نسل میں سے ایک جن ہے جس کا نام خنزب ہے، جو مومن کے سینے میں بیٹھ کر قرآن کو بھلا دیتا ہے۔ اور مشکل کشائی کیا ہوتی ہے؟ میں اس بات، اب نہ یہ ڈاکٹر نکال سکتا تھا، نہ حکیم نکال سکتا تھا، نہ کوئی نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے پر ہاتھ رکھا، اور سینے پر ہاتھ رکھنے سے جناب دیکھے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آپ نبی سے دین کی باتیں پوچھ سکتے ہیں، دنیا کی نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے کہا اچھا، آپ نے طب نبوی پر آپ کے دادا نے کتاب لکھی؟ کہا ہاں ہاں، اس میں یہ لکھا کہ میتھی کے یہ فضائل ہیں، پالک کے یہ فضائل ہیں، کھجور کے یہ فضائل ہیں، اجوا میں یہ فضائل ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ کے دادا جان نے یہ لکھا کہ میتھی کے یہ فضائل ہیں یا کھجور کے یہ فضائل ہیں یا اجوا کے یہ فضائل ہیں، تو یہ دادا جان کہاں سے لے کر آئے اور ان کو کیسے پتا چلا؟ کہا یہ تو نبی نے بتایا۔ تو میں نے کہا جب نبی نے بتایا تو تم تو کہتے ہو نبی کو جناب دنیاوی علوم کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے، تو میں نے کہا اپنی کتاب آپ نے بیچ بھی دی، دادا کا نام بھی کر دیا، اور جس نے جو علم بتایا اس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی کو دنیا کا علم ہی نہیں ہوتا، تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف جو ہے کہ ان باتوں کو لیا گیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو، مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود کبھی یمن اس اعتبار سے نہیں گئے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو بھیجا تو سب سے بڑا مسئلہ نماز کا تھا، تو سرکار نے بھیجتے وقت ایک پہاڑی کا نام لیا اور فرمایا اس کی جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، قبلہ ادھر ہی ہوگا۔ اب آپ زمین ارضیات اور جغرافی علم کے حوالے سے دیکھیں کہ آج باقاعدہ کمپاس اور اس کے ذریعے آپ بیٹھ کر قبلے کی ڈائریکشن اور سمت کو متعین کرتے ہیں، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سورج کدھر غروب ہوگا تم دیکھنا اور کہاں سے ہوگا، یہ بھی نہیں فرمایا، فرمایا تم جا رہے ہو فلاں پہاڑی کی سمت میں، اس کو اپنے ساتھ میں اوڑ میں رہنا، فرمایا اسی کی سمت میں گویا کہ قبلہ موجود ہے۔ تو ایسی ہزاروں مثالیں شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ میں ایک مثال یہاں پر مزید دینا چاہتا ہوں سرکار، آخری زمانے میں یوں ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے تھے تو اس سے پہلے کئی خوش نصیب لوگ امنڈ کر مدینے کی طرف آئے، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو کئی سو قبیلے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے حضور کے پاس آئے اور مسجد نبوی کے سراؤنڈنگ بالکل اس کے گرد و نواح میں وہ چھوٹے چھوٹے خیمے ٹینٹ لگا کر بیٹھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارکہ کو براہ راست دیکھتے تھے اور ان کے ذہن میں وہ تاثر، وہ کامیابی، وہ پاکیزگی پیدا ہو جاتی اور وہ دار اسلام سے وابستہ ہو جاتا۔ ایک یمن سے آنے والا قبیلہ تھا، قبیلہ خور اس کو کہتے ہیں، الف لام اور خور عین خور، وہ قبیلہ تھا۔ وہ لوگ بڑے خوبصورت اور حسین تھے۔ وہ جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو تھوڑا وقت انہوں نے گزارا۔ اس قبیلے میں ایک بندہ جو تھا جو ان کا سب سے زیادہ کرتا درتا تھا، ظاہر سی بات ہے کئی دن گزر گئے تھے، تو اس کے پیچھے انہیں کے قبیلے کے کچھ لوگ بعد میں مدینے آئے اور ملے، تو ملنے کے بعد انہوں نے خیریت پوچھی، جی کیسے ہیں؟ کہا تمہیں بھی مبارک ہو، خیریت سے سفر ہو گیا۔ جی خیریت، کیسے ہوا؟ کہا ہم نے ان کا ذکر سنا ہے، ہم بھی آئے مدینے، ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ نبی کہتے ہیں خود کو اور یہ یہ باتیں ارشاد فرماتے، تو ہم نے کہا معائنے کے لیے ہم یہاں پر آ جائیں، تحقیق کے لیے آئے، فلاں شخص نے ہمیں بھیجا، لیکن یہ بعد میں آئے تھے انہیں کے گاؤں سے، تو اپنی جو پہلے آ چکے تھے وہ خیریت پوچھنے لگے کہ کیسے، ہمارے چچا کیسے ہیں، ابا کیسے ہیں، گھر والے کیسے ہیں۔ تو جو ان کے قبیلے کے جو پہلے لوگ آئے ہوئے تھے ان میں جو کرتا دھرتا شخص تھا، اس کو ایک شخص نے کہا کہ بھائی مبارک، تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا اور آپ کی بیوی کی طرف سے اور آپ کے گھر کی طرف سے مبارکباد بھی ہم لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مبارک ہو، خیر ہے، مسئلہ رفا دفا ہو گیا۔ لیکن شام کے وقت ایسی جو ٹو لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو جستجو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بات کی کھال کھال نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بندہ تھا اور اس نے آ کر کہا یار ایک مسئلہ لیکن بڑا عجیب ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا جو بچہ پیدا ہوا ہے تیرے گھر میں وہ مثل کالے حبشی کی طرح ہے، یعنی اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ، اور ہمارے خاندان میں تو کالے رنگ کا کوئی ہوتا نہیں، تم بھی حسین ہو، تمہارے باپ بھی حسین ہے۔ تو وہ یہ شوشہ اس نے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یار یہ بات تو ہے کہ میرے خاندان میں گرد و نواح میں رشتے داروں میں کوئی کالی شکل کا نہیں ہے، یعنی کالا رنگ کا نہیں ہے، گندمی رنگ کا بھی نہیں ہے، تو سیاہ ہونا انتہائی غلط بات ہے۔ میری بیوی خوبصورت، میں خوبصورت، میری ساس خوبصورت، سسر خوبصورت، میرے والد خوبصورت، میری ماں خوبصورت، میرے بھائی خوبصورت، تو یہ ساری چیزیں تو وہ تو حسین چہرے والے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں اپنی بیوی کے لیے بدگمانی ہوئی اور انہوں نے اپنے قبیلے والے کو بلایا جو ان کے امیر تھے، ان سے کہا کہ یہ بات فلاں نے بتائی ہے، تو کہا اچھا، انہوں نے تحقیق یہاں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا لیکن بچہ جو ہے کہ وہ اس رنگت کا ہے، جہالت جاہلیت کا دور تھا، تہمت ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ میری بیوی نے بدکاری کی، تو میں اب ایک تو ایسے سفر میں ہوں، سفر میں ایسی بندہ فکری طور پر گویا کہ حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو کہتا ہے نا ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جانا، سفر میں بندہ مضبوط آدمی بھی کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹا موٹا سفر کر کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو وہ ایسی نفسیاتی طور پر بندہ جو ہے کہ وہ انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب اپنی بیوی کو میں طلاق دوں، انہوں نے بڑا سمجھایا اس کو کہ نہیں نہیں میرا دل اب مانتا نہیں، میں نے اس پر بڑا غور و فکر کیا اور اپنی سنجیدگی میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ انہوں نے کہا بھائی ساری بات چھوڑ، جن سے ہدایت لینے آئے ایک دفعہ مشورہ ان سے تو کر لے، ان سے تو مشورہ کر لے اور جا کر ان سے پوچھ لے کیسا ہے۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کا نبی سے کیا تعلق ہے اور میری بیوی وہاں پر ہے اور میرا بچہ کالا پیدا ہو، اس سے نبی کا کیا تعلق؟ بھائی نبی کا تعلق تو قرآن سے ہے، توحید سے ہے، وضو سے ہے، غسل سے ہے، روزے سے ہے، نماز سے ہے۔ نہ آج جس خاموشی کے انداز میں لبرل بن کر ٹائی لگا کر ٹوپی لگا کر جو نبی اور رسالت کے عقیدے کو خراب کرنے کے اور لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر وہ عقیدت اور عظمت کی عمارت کو توڑنے کی یا اس میں درار ڈالنے کی یا عشق مصطفیٰ کے اس گلشن کے اندر گویا کہ شک کے جراثیم اور اس میں شک کے کیڑے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ذرا غور کریں کہ خدا را نوجوانوں کے پاکیزہ ذہنیں امانت ہے رسول اللہ کی محبت میں، ان کے ذہنوں میں وہ تشکیک، وہ شبہ، ان کو ایسا ذہن دو کہ جب یہ کمال سے کسی کا نام لے تو نبی محترم کرے، جب یہ عقیدت سے کسی کا نام لے تو نبی محترم کرے۔ جس طرح امام احمد رضا نے کہا تھا کہ اللہ کی سرتا بقدم، یعنی انسان جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک کا وجود رکھتا ہے، تو اعلی حضرت فرماتے کہ ہمارے نبی پاک سر سے لے کر پاؤں تک کیسے تھے. میں شعر مکمل کروں تو پھر سبحان اللہ کہیے گا درمیان میں تاکہ میرا مضمون مکمل ہو جائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک, یعنی انسان سر سے شروع ہوتا ہے پاؤں پہ ختم ہوتا ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا یعنی سر مبارک سے لے کر قدمین تک سرکار کے وجود کے بدن کی شان کیا تھی, قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, احادیث کیا کہتی ہے, اس کو جمع کر کے انہوں نے ایک شعر میں بیان کیا نعت کے جو بالکل قرآن و حدیث کا ترجمہ, اس کے پیچھے کئی احادیثیں موجود ہیں, قرآن کی آیت موجود ہے. فرمایا نبی پاک کون, فرمایا اللہ کی, اللہ کی سر تا بقدم, یعنی سر سے لے کر پاؤں تک. حضور کون ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی کیا ہے؟ شان ہے. اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. یہ بھائی انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. انسان تو ہیں لیکن انسان نہیں کوئی انسان. یہ جملہ کہتے آپ نے نبی کی تعریف اتنی کر دی تو آپ انسان نہیں مانتے, تو میں نے کہا کہہ دیا انسان ہیں لیکن ایسے انسان ہیں کہ ان جیسا کوئی انسان ہی نہیں. یہ کہنا مسئلہ یہ ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. دیکھیں ہم ابھی آپ نے افطاری کی, اللہ قبول فرمائے, اس میں آپ نے روح افزا شربت پیا ہوگا یا کوئی اور شربت آپ نے پیا ہوگا ٹھنڈا, بہنوں نے ماؤں نے بیٹیوں نے بنا کر آپ کے سامنے رکھا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جب ہم پی رہے تھے تو وہ ٹھنڈا بھی تھا, ذائقے دار بھی تھا اور خوشبو بھی آ رہی تھی, لیکن جب وہ پسینہ بنا تو بدبو ہو گیا. جب وہ ہمارا پسینہ بنا وہی پانی تو کیا ہو گیا؟ بدبو ہو گیا. سمجھانے کے لیے مادھو کے ساتھ جب وہ پیشاب میں منتقل ہوا تو بدبو بن گیا, ناپاک ہو گیا. پیا ہم نے خوشبو والا تھا لیکن ہمارے اندر جا کر وہ پتہ نہیں کیوں بدبو والا بن گیا. پیا ہم نے ذائقے دار تھا لیکن بدن سے جب خارج ہوا تو اس کے لیے ذائقے کی کیا بات کی جائے؟ لیکن جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ آپ چشمے کا پانی بھی پیئیں تو سادہ پانی آپ پیئیں تو پسینے میں خوشبو بن کر. ایک نہیں, ان احادیث کا کوئی انکار نہیں, کوئی مکتبہ فکر انکار نہیں کر سکتا, کوئی اپنے آپ کو عالم کہنے والا شخص ان روایات کا انکار نہیں کر سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک تھوک یہ بھی ہماری پانی کا حصہ ہے. جس طرح بعض طلبا ہمیں بتاتے ہیں کبھی کبھی کہ جناب 70% بندے کے بدن کے اندر پانی ہوتا ہے, تو یہ تھوک جو ہے یہ بھی پانی کا حصہ ہے, یہ پسینہ جو ہے جو پانی ہم نے پیا یہ اسی کا حصہ ہے, یہ پیشاب سے جو جاری ہو رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ میں نے اور آپ نے خوشبودار ٹھنڈا ذائقے دار خوشبو تھی اس میں, ہم نے پیا تو بدبو بن گیا. نبی پاک سادہ پانی پیتے ہیں تو وہ پسینہ خوشبو میں آتا ہے. اسی کو فرمایا گیا کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں. یہ اب آپ دیکھیں یہ ہے حقیقی تصور جو صحابہ پیش کرتے ہیں, نہیں وہ ہماری طرح تھے جو انسان تھے. ہم نے کہا اتنی نیچی سطح کی بات کو آپ کو ذہن کس نے دیا؟ کیونکہ لفظ جب نکلتے ہیں پیچھے تو اس کے پیچھے کوئی فکر اور جذبہ ہوتا ہے. کس نے آپ کے ذہنوں میں پہلے سے ایسا جذبہ بٹھایا کہ کوئی شرافت کا لفظ ہی ادا نہیں ہو رہا, کوئی طریقے کا لفظ ہی ادا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صحبت کو تبدیل کریں, آپ اپنے مطالعے کے زاویے کو تبدیل کریں, آپ جن کو اپنے لیے اتھارٹی بنا رہے ہیں ان کو چھوڑ کر براہ راست صحابہ احادیث اور قرآن کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جملے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو حضور کے بارے میں آپ ایسے جملے کہتے ہیں. حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا تھا اور وہ ایک عام آدمی تھا, انہوں نے کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو اور آپ کا بڑا نام ہے صف لنا محمد, مجھے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتا دو. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا وہ کیسے ہیں, جیسے ہیں ویسے بیان کرو. تو کہا وہ تمہیں بیان نہیں کر سکتا. یہ صحابی کا مشاہدہ ہے, صحابی کا مشاہدہ. اور وہ کہتے ہیں کہ لا یمکن احاطہ بہا, کوئی زبان ایسی بنی نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں اور آپ کے مرتبے کی جو شانیں ہیں اس کو گھیر سکے. انہوں نے کہا جی اس کا کوئی خلاصہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر تفصیل نہیں بتا سکتے تو انہوں نے کہا ہاں خلاصہ ہم بتا سکتے ہیں کہ حضور کون ہے؟ فرمایا حضور اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان ہے. حضور جو ہے اللہ کی شان ہے، بس یہ جملہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس شان کی وسعت کے اعتبار سے تو جس رب نے ان کو بنایا ہے وہی جانتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے سننے والے ناظرین کے، شاہ صاحب یہ آپ مبالغہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو کچھ آپ بات کو ذرا طول دے رہے ہیں اور آپ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں، یہی تو ہے جو شرک کی طرف لے جاتی ہے بات، آپ اتنا بڑھا رہے ہیں باتوں کو۔ میں نے کہا نہیں، جس نے آپ کو نبی کی تعریف سے شرک واقع ہوتا ہے نا، اصل میں وہی بندہ چور تھا جس نے آپ کو غلط پٹی پڑھا دی۔ میں آپ کا دوست بن کے، بالکل آپ کا پورا حق ہے میری بات کو ریجیکٹ کرنے کا، لیکن دلائل سے کیجیے۔ میں آپ کو جو پوری دنیا اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے، میں آپ پر بات مسلط نہیں کر رہا، لیکن میں بہت پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے اگر ایک لفظ بولا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کی شان۔ اب جو اللہ کو جتنا جانا ہوگا وہ اتنا آپ کی قدر کر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے توحید کے پابند ہیں، میں نے کہا توحید کا پابند نبی کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کے مظہر اور شان ہے، خود کچھ نہیں ہے، وہ جلوہ ہے رب کی ذات کا۔ تو جس نے رب کو جانا ہو وہ حضور سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ حضور سے وہی دور رہ سکتا ہے جس نے رب کو جانا ہی نہیں۔ لہذا جو لوگ حضور کی ناز شان عظمت کو کھل کے بیان کرتے ہیں، دراصل توحید انہی کو ملی ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی یکتائی کا مقام سمجھ انہی کو ملی۔ کوئی کہے گا جی آپ اتنی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی شان کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا پڑھیے درود شریف، کہیے اللہم صلی علی محمد، میں نے کہا بس یہیں سے اتنا ہی ترجمہ کر دیں جو آپ نے پڑھا، کہ اللہ تو درود بھیج نبی پاک پر۔ میں نے کہا آپ نے ترجمہ کیا صلی، صلی امر ہے، یعنی آپ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اے اللہ تو درود بھیج، تو تعریف کر۔ کہتے ہیں درود بھیج، میں نے کہا درود کے لفظ میں اس درود کا معنی بھی کھولیں آپ، لفظ درود کس کو کہتے ہیں؟ بس درود درود کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ چوری نہ کریں آپ، ترجمہ کرتے ہیں یا ایوہ النبی، یا کا معنی کرتے ہیں، نبی کا معنی ہی نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا ایسا تو نہ کریں آپ، جب آپ ترجمہ کرنے کے شوقین ہیں تو اس کو بتائیں درود کہتے کس کو ہیں۔ درود کہتے ہیں شان بیان کرنا، درود کہتے ہیں مرتبے کو بیان کرنا، درود کہتے ہیں عزت کو بیان کرنے کو۔ تو اب اس معنی میں آپ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج، یعنی تو عزت کے جملے بیان فرما، تو تعظیم کے جملے اپنے فضل سے بیان فرما خود جو تو عطا فرما رہا ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دی؟ اگر حضور کی تعریف میں شان بیان کرنا شرک ہے تو میں نے کہا سب سے خطرناک جملہ تو یہی ہے صلی علی محمد، کہ آپ رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو تعریف کر۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا معاذ اللہ کہ اس نے رب کو چھوٹا سمجھ لیا؟ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ جس نے حضور کے مقام کو سمجھ لیا وہ اس کو چھوٹا سمجھتا ہی نہیں۔ دراصل میں یہی کہہ رہا تھا کہ حضور اللہ رب العالمین کی شان ہے، تو شان کو ہم نہیں بیان کر سکتے، جس نے ان کو بنایا ہے وہی بیان کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ، جبکہ قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم درود پڑھو، اور ہم درود میں کہتے ہیں اللہ تو درود پڑھ۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم درود پڑھو اور ہم جملہ کہہ رہے ہیں اللہ تو درود پڑھ۔ تو اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ اس کے پیچھے فکر یہ ہے، ہر مرتبہ فکر کے شخص نے لکھا کہ دراصل ہم دوبارہ ریٹرن میں اللہ ہی کو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی ہم کیا شان بیان کریں، ایک بیان کریں تو دوسری اس سے بڑی ہے، دوسری بیان کریں تو وہ اس سے بڑی ہے۔ اب شان بیان کریں تو ہم اس کو گھیر نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے حبیب کی شان بیان کریں۔ ہاں تو نے ان کو پیدا کیا، تو نے ان کو شانیں دی، تو نے ان کو یہ نوازا، اور تو ہی تیری ہی بارگاہ میں ہم اپنی انکساری کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں صلی علی محمد، جیسا تو نے ان کو بنایا ہے نا یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں درخواست کر کے اس احکام سے سبکدوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے درود پڑھ دیا۔ یعنی کیسے پڑھ دیا؟ کہ تجھے ہی کہہ دیا کہ تو ان کی شان بیان کر دے، پھر رب اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ایک دفعہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ کہا نا کہ اللہ تو اپنے حبیب پر سلام بھیج، تو فرمایا میں اپنے حبیب کی اس اہمیت کو جب اس بندے کی زبان سے سن لیتا ہوں کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی شان بیان کروں، تو پھر میں محبوب کی تو شان بیان کرتا ہوں لیکن 10 دفعہ اس بندے کی شان بیان کرتا ہوں۔ اور یہی مفہوم ہے من صلی علیک صلاۃً صلی اللہ علیہ اشرف صلوات، اے حبیب جو تجھے ایک دفعہ سلام کرے ہم اللہ ہو کر اسے 10 دفعہ سلام کریں۔ آئیے بس اس موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اور بات کو سمیٹتے ہوئے میں بات اس کرنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ قبیلے کے لوگ حضور کے پاس آئے جو اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے, تو انہوں نے سارا معاملہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اتنے دن پہلے آیا اور اب یہ قافلہ آیا, اس نے یہ بات کی اور میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی شکل و صورت رنگت کے اعتبار سے ہمارے خاندان سے نہیں جڑتی, میری بیوی کے حسن کے اعتبار سے, میرے حسن کے اعتبار سے, میرے خاندان کے حسن کے اعتبار سے یہ موافقت نہیں. تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا, درست ہی آیا ہوگا کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے اور یہ درست نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً بیوی کا نام پوچھے دے رہے, اس کی عمر کو جانے دے رہے, اس کے گھر کا ایڈریس پوچھے دے رہے, ڈائریکٹ فرمایا وہ پارسا ہے, فرمایا وہ پارسا ہے. کہنے کہ حضور کیسے؟ تو مجمع والوں کو کہا ذرا تم پیچھے ہو جاؤ, سب کو پیچھے کر کے ان کو قریب کیا, قریب کر کے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر حضور نے ایک جملہ بڑے, کیونکہ میرے آقا سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور کی حیا ایسی ہے جیسے کوہاری دلہن کی حیا نہیں, ایسی حیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کی حیا زیادہ اس کی نیکیاں زیادہ, اس کا مقام زیادہ. خیر اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ان کو کنارے پر لے گئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تیری بیوی پاکیزہ ہے, اور ان کے کان میں آہستہ سے ایک جملہ کہا, وہ میں اس مجمع میں ذکر نہیں کرتا, بس کتنا کہا کہ تیرے جسم کے فلاں حصے پر ایک کالا داغ ہے. اب دیکھو لباس پہنے بیٹھے لوگ کہتے ہیں حضور ہمیں نہیں جانتے, میں نے کہا تھوڑا سا شرم کر لیا. اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی امت پر اس قدر نگہداشت بنوایا کہ دلوں پر بھی ان کا گزر ہے, میعاد پر بھی ان کا گزر ہے, بدن کی ہیئت پر بھی ان کا گزر ہے, جو تم سوچ رہے ہو اس پر بھی ان کا گزر ہے. اور یہ اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرما دیا. اب تو سائنس اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ چور کو پکڑتے وقت اس کے سر کے اوپر باقاعدہ قسم کے آلات لگائے جاتے ہیں اور کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب اب تو توبہ کر کے شرم کر لو کہ جب سائنس کی اتنی جدت ہے کہ مادی چیزیں دماغ کی باتوں کا ادراک کر رہی ہے, تو نور نبوت کی فراست اور اس کی کمال کہاں تک ہے؟ یہ گھسی پیٹی مریری اور سڑی ہوئی توحید کو چھوڑ دو کہ جناب حضور کو کیا خبر ہے معاذ اللہ. میں نے کہا وہ اسماعیل دہلوی دہلی میں مر کے غرق ہو گیا, اس کو چھوڑ دو, اب وہ باتیں کرو جو تقاضے کے مطابق ہو, جو علم کے مطابق ہو, جس سے لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقدری پیدا نہ ہو بلکہ شوق اور محبت پیدا ہو. سرکار نے جملہ کیا کہا, حضور فرماتے تیرے بدن کے اندر ایک حصہ ہے اور اس حصے پر ایک کالا داغ موجود ہے, پیدائش کے وقت وہی رنگت تیرے بچے پر غالب آ گئی ہے. آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ماں یا باپ کے بدن کا کوئی بھی حصہ, کوئی بھی رنگ بچے کی جلد میں, مزاج میں, اس کے جسم کے کسی حصے کے اندر منتقل ہو سکتا ہے. سائنس آج اس بات کو پروف کر رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما دیا تھا کہ تیرے جسم, تیری بیوی پارسا ہے اور تیرے بدن کا خاص حصہ ہے جس پر ایک کالا داغ ہے, اس کالے داغ کی رنگت تیرے بچے کی رنگت پر غالب آ گئی ہے. وہ سر جھکا کر کہنے گئے یا رسول اللہ کلمہ میں پڑ گیا اللہ کے فضل سے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, جس حصے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کی خبر تو میری بیوی کو بھی نہیں, اور میں آپ نے اشارہ کیا تو اب مجھے بہت پرانی ماضی کی بات یاد آئی کہ شاید وہ حصہ اتنا پوشیدہ ہے کہ میں نے بھی خود دیکھے ہوئے کبھی غسل کرتے ہوئے یا کسی وقت میں نے بھی دیکھے ہوئے, اس سے سالوں گزر گئے ہیں اور یہ جناب سال کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبہ. تو میرے بچوں آپ غور کیجئے, حضرت عثمان بن عاص پر ہی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ حضرت عثمان بن عاص سے بات چلی تھی, یہ چھوٹی عمر کے شاگرد تھے حضور کے, یہ کہنے لگے حضور میرے قرآن آپ سے سیکھتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ شیطان کی, یعنی شیطان تو شیطنت سے ہے, یعنی اس کی ایک بری صفت ہے, یعنی شرارت کرنا, اصل اس کا نام ابلیس ہے, ابلیس بھی اس کا لقب ہے. ابلیس بمانا ہے کہ مایوس ہو جانا, عزازیل اس کا نام لکھا گیا ہے, یا ایک بعض کے سامنے عبد الحارث نام لکھا گیا, اس قسم کے اس کے نام مشہور ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ عبد الحارث نام نہ لکھے, لیکن یہ کہ اس کا نام, اب نام تو اچھا تھا لیکن وہ اپنے نام پر اتر نہ پایا. کئی لوگ مارکیٹ کے اندر, میں فرضاً بتانا چاہتا ہوں, محسوس نہ کریں, نام بڑا اعلیٰ ہوتا ہے بالکل شریعت کے مطابق, لیکن عمل ویسا نہیں ہوتا, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ نام گویا کہ چھوڑ دیا جائے. تو اب میں آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان بن عاص وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے میرے سینے مبارکہ پر ہاتھ رکھ کر ہٹایا تو کہتے ہیں خدا کی قسم پھر دھولے ہوئے نقوش بھی میرے سینے میں تازہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ہی جملہ میں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. بسم اللہ یہی عثمان بن عاص کہ حضور نے کیا فرمایا. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اسلامی معاشرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میرے بچوں میرے بزرگوں کو بہت بڑا مقام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا سبق دیا اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی بات کی. یعنی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہیں لیکن یہاں تک کہ فرمایا دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو, بند کرو تو بسم اللہ پڑھو, چراغ بجاؤ تو بسم اللہ پڑھو, چراغ روشن کرو تو بسم اللہ پڑھو, مشکیزے سے پانی پی چکے تو اس کا منہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو انسان اپنے اپنے کارساز حقیقی کے نام لینے کا عادی بن جائے, اللہ رب العالمین کا نام لینے کا عادی بن جائے اور ایسا عادی بن جائے کہ جب اس کے نافرمانی کے کام سامنے آئے تو بندے کو اللہ کا نام یاد رہے اور وہ نام اس کو بچائے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یہی عثمان بن عاص ایک دفعہ حضور کی خدمت میں شکایت لے کر آئے کہ حضور میری کمر میں بڑا درد رہتا ہے, میرے گھٹنوں میں بڑا درد ہو جاتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے انہیں فرمایا کہ کہاں درد ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میری کمر میں درد ہے. فرمایا اور کہاں ہوتا ہے؟ کہا حضور کبھی کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے اور میرے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اسی درد والی جگہ پر ہاتھ رکھا, اسی درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ اور تین دفعہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تین دفعہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ جملہ جو حدیث کے اندر بڑا مشہور آتا ہے سرکار نے فرمایا ساتھ میں یہ بھی کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد وهو حاضر. فرمایا یہ پڑھ اور تین دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ, دم کر اللہ رب العالمین تجھے صحت عطا فرمائے. تو آج کے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ میں صرف بسم اللہ تک کی بات کی ہے, کل الرحمن الرحیم اور چند باتیں اس حوالے سے کریں گے تاکہ قرآن کریم سے ہماری محبت پتہ چل جائے. یہ باتیں یاد ہوں گی آپ کو, یقین آپ نے بزرگوں سے سنی ہوگی لیکن ایک تازہ ہو جاتی, تازہ ہونے سے شوق بیدار ہو جاتا ہے, تلاوت قرآن کا ذوق بنتا ہے. اس لیے یہ مختصر سا وقت تھا جس میں ہم نے چند گزارشات پیش کی. اللہ رب العالمین جل وعلا ان جملوں کو میری جانب سے اور آپ کی جانب سے قبول فرمائے. جتنے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ یا ناظرات پوری دنیا سے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر فیس بک پر موجود ہیں اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, اللہ رب العالمین تمام کی جائز تمناؤں مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے اور رمضان شریف کی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.